الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزاريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اپنے سفر حج کے بارے میں بھی بعض باتیں عرض کروں گا اور کچھ تجاویز جو خاص طور پر بہت تشویشناک معاملات وہاں بن چکے ہیں ان کے ازالے کی کیا صورتیں ممکن ہیں اس کے ضمن میں بعض باتیں سامنے آئی ہیں الحمدللہ. اس وقت مجھے پاکستان کے حالات کے حوالے سے بعض باتیں عرض کرنی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اشتہار تنظیم اسلامی کی جانب سے شائع کیا گیا تھا خاصا نمایاں طور پر اور ہم نے اپنی بساط سے بڑھ کر اس پر پیسے صرف کیے. دو اشتہارات تو آئے تھے جو مسجد کے نمازیوں کی طرف سے, ایک آپ حضرات کے تعاون سے اور ایک مسجد دارالسلام کے نمازیوں کے تعاون سے. اس کے بعد دو یا تین اشتہارات مزید آئے ہیں تنظیم اسلامی کی جانب سے, اس میں بعض افراد نے تعاون کیا اکیلے اکیلے. اس میں سے ایک اشتہار کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بات اس وقت کہی گئی تھی شاید اس کے ظہور کا وقت اب دور نہیں ہے. الفاظ یہ تھے کہ دولت خداداد پاکستان میں سودی لین دین پہلے بھی اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر جاری تھا. یہ تو ظاہر بات ہے, قیام پاکستان کے بعد سارا ہمارا سیاسی ڈھانچہ معاشی ڈھانچہ سارا کا سارا وہی رہا کہ جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا, اس میں ہم نے کوئی بنیادی ترمیم نہیں کی. وہی اقتصادی اور مالیاتی ڈھانچہ, وہی سیاسی ڈھانچہ, پارلیمانی نظام انگریز کا چھوڑا ہوا, جوں کا توں ہم لکیر کے فقیر بن کر ان چیزوں پر چلتے آئے. تو سود کا نظام بھی چل رہا تھا, لیکن میں نے یہاں یہ لکھا تھا کہ یہ کام پہلے بھی ہو رہا تھا اور گویا کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ایک خاموش جنگ تو پہلے سے جاری تھی. خاموش جنگ, کوئی دھڑلے سے اعلان نہیں تھا, کوئی وضاحت کے ساتھ اس کے عزم کا اظہار نہیں تھا. قومی سطح پر, ایک نیشنل لیول پر, پارلیمنٹ کی جانب سے دھڑلے کے ساتھ اعلان یہ نہیں تھا. لیکن اب نام نہاد نفاذ شریعت بل جو اب تک ایکٹ بن چکا ہے کی منظوری کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے سود کو جاری رکھنے کا ببانگ دہل اعلان کر کے ہم نے شریعت کے تمسخر اور استہزاء کی انتہا کر دی. اب یہ جھٹائی کی انتہا ہے, اس طرح علل اعلان دنیا میں اس کا چرچا کرنا, جس کو ویلکم کیا گیا, جس کو کہ آئی ایم ایف نے ویلکم کیا, آپ کے سفیر امریکہ نے ویلکم کیا, مبارکبادیں دی ہیں. ظاہر بات ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اس کے اندر اصل حقیقت کیا مضمر ہے. تو گویا کہ ہم نے شریعت کے تمسخر اور استہزاء کی انتہا کر دی ہے اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی. یہ ہمارا عمل جو ہے, ہم صرف چیزوں کے مادی پہلوؤں پر جاتے ہیں اور اسی کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں، اسی کے بارے میں غور و فکر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن اصل حقائق اس کائنات کے باطنی روحانی حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کی طرف سے سزا، اس کی طرف سے کوئی رخصت یا چھوٹ، یہ چیزیں ہیں کہ جو اصل فیصلہ کن ہیں اس کائنات کے اندر۔ تو ہم نے اپنے اس عمل کے ذریعے گویا پوری جھٹائی کے ساتھ اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف اور نام نہاد اسلامی جمہوری اتحاد، ابھی وقت ہے اللہ کی جناب میں توبہ کر لیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مبادہ قوم پر وہ عذاب مسلط ہو جائے جس کا ٹالنا پھر کسی کے بس میں نہ رہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ جو آپ کے اخبارات میں، نوائے وقت میں، جنگ میں، پورے ملک میں، جنگ کے تمام ایڈیشنز میں، نوائے وقت کے تمام ایڈیشنز میں یہ اشتہار شائع کیا گیا۔ جو کچھ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم بالکل بے حس نہیں ہو گئے اور صرف ہم نے وہی طریقہ اختیار نہیں کر لیا ہے کہ بس جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو حوادث سے زمانہ ہے، یا یہ تو صرف مادی اور طبعیاتی قوتیں ہیں کہ جن کا یہ کرشمہ ہے، خالص مادہ پرستانہ اگر فکر ہمارا نہیں ہو گیا ہے، تو ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ عذاب الہی کے وہ بند گویا کہ کھل رہے ہیں۔ اس کے جو چند پہلو سامنے آئے وہ، اور خاص طور پر یہ 15 دن کی غیر حاضری جو ہوئی لاہور سے، پاکستان سے تو صرف 11 دن غیر حاضر رہا، اس لیے کہ 15 دنوں میں سے 4 دن میں کراچی میں لگا کر گیا تھا۔ ایک طرف ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ بد امنی اور بے چینی اپنی انتہا کو پہنچی، دہشت اور خوف کی فضا جو ہے وہ پورے طور پر پورے ملک پر طاری ہو گئی، دہشت گردی کی انتہا ہے، 13 جانوں کا اس طرح ذبح کیا جانا دن دہاڑے، اور کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ویران علاقہ ہو، پوری آباد بستی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ آج 13 جنازے اگر اٹھے ہیں تو واقعی کسی اخبار کی سرخی بہت عمدہ لگی ہے کہ موت خود رو پڑی، لیکن یہ ہو رہا ہے آپ کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے اور دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے دہشت، سندھ تو خیر دہشت کی گرفت میں ہے ہی، وہاں تو گویا کہ امن اور چین جسے کہتے ہیں وہ بہت عرصہ ہوا کہ رخصت ہو گیا، کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، وہ امن اور چین کی فضا جو ہے وہاں سے تو ختم ہوئے عرصہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ پنجاب آئی جے آئی کا گڑھ اور جو بھی اس وقت حکومت ہے اس کا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہولڈ، وزیر اعظم صاحب کا اپنا گھر لاہور، اور یہ شہر اقبال، اور اس کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اس کے بنا پر جو نتیجہ صاف نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا اعتماد حکومت اور امن قائم کرنے والے اداروں پر سے بالکل اٹھ گیا۔ اب تو ہر شخص یہ محسوس کرنا ہے کہ مجھے حفاظت کرنی ہے تو اپنی خود کرنی ہے، گویا کہ جو بھی کسی وحشیانہ دور کی باتیں ہوا کرتی تھی، جبکہ ابھی انسان سویلائز نہیں تھا، کوئی نظام، کوئی نظم حکومت، کوئی امن و امان کا معاملہ نہیں تھا، کوئی مرکزی، گویا کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کر لینی چاہیے، ورنہ یہ کہ نہ حکومت پر کوئی اعتماد ہے، وہ کسی طرح کا کوئی تحفظ فراہم کر سکتی ہے، نہ نام نہاد امن قائم کرنے والے اداروں پر کوئی اعتماد رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر شرم نام کی کوئی شے اس ملک کے اندر ہوتی تو حکومت کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اگر یہی بنیادی کام کوئی حکومت نہیں کر سکتی تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا وجود اور عدم بالکل برابر کے درجے میں، کسی اور ملک کے اندر اس کا اگر 1/100 بھی ہو جاتا بد امنی کا جو اس وقت ملک کے اندر ہے تو حکومت جو ہے فوراً مستعفی ہو جاتی۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، وی کانٹ ڈلیور دی گڈس، تو اپنی کلغیاں جما لینا جو ہے، اپنے کلغیوں میں اور ایک کے بعد دوسرے جو ہے پر لگاتے چلے جانا، تو اس سے حاصل کیا ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیے، ریل کا جو خوفناک حادثہ ہوا وہ تو ہوا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے دن خبر آتی ہے کہ فلاں ایکسپریس بھی بال بال بچی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گویا کہ حوادث جو ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ ہو رہے، آخر ریلیں اس ملک میں پہلے بھی چلتی تھی، یہی نظام تھا، یہ تخریب کاری کا کوئی مسلسل کام ہے، اس میں سے یہ کہ کہیں کامیابی ہو جاتی ہے اور کہیں پر ناکامی ہو جاتی ہے۔ اس قدر تسلسل کے ساتھ پے بپے یہ خبریں جو ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اس سے آگے بڑھئے، طوفان باد و باران جو پنجاب پر آیا ہے، یہ کبھی سائیکلونز آیا کرتے تھے، کوئی طوفان آتے تھے، کوئی ساحلی شہروں پر آیا کرتے تھے، لیکن یہاں جس انداز کے طوفان آئے ہیں، اس کا کہ یہاں کے رہنے والوں کو سرے سے کبھی کوئی تجربہ ہی نہیں، تاریخ میں کبھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا. ان تمام حالات کو دیکھیے. پھر یہ کہ ہماری سیاست اور خاص طور پر پارلیمانی سیاست جس زبوں حالی سے دوچار ہے, دنیا میں شاید کبھی ایسا ہوا ہو پارلیمانی سیاست کی تاریخ میں کہ کسی پارلیمنٹ یا کسی اسمبلی کے سب لوگوں نے واک آؤٹ کیا ہو, اس میں حکومت کی پارٹی بھی, اپوزیشن بھی, وزراء بھی, سب کے سب باہر. اور وہ کس بات پر؟ کہ کچھ ایم پی ایس کو روک لیا کسی پولیس کے افسر نے, وہ کہیں کوئی خلاف ورزی کر رہے تھے یا کوئی شک تھا اس کے بارے میں. اس کے بارے میں جو اس کے نیچے جو تہ نکلی ہے وہ یہ ہے کہ گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیے تو کس لیے کیے؟ اس لیے کیے کہ ہم عام شہری سمجھے جائیں اس ملک کے. گویا کہ ہم تو کوئی بڑے پریولیجڈ لوگ ہیں, ہمارے پاس تو بڑا تحفظ ہمیں ہونا چاہیے, ہم جو چاہیں کریں, ہمیں پوچھنے گچھنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے مٹی پلید ہو رہی ہے جو پارلیمانی سیاست کی ہمارے ملک کے اندر. پھر یہ کہ سندھ میں جو خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے, جام صادق صاحب اب جس کھوٹے پر بھی وہ ناچ رہے ہیں, جو بھی ان کی سورس آف اسٹرینتھ ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کہنے والے جو بھی کہیں ان کو کہنے کا حق حاصل ہے, لیکن یہ کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جس رنگ کی سیاست وہاں چل رہی ہے اس وقت, اس کا تو واقعہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے اس کو خودکشی کر لینی چاہیے اس سیاست کو دیکھ کر کے جو جام صادق صاحب اس وقت سندھ میں کر رہے ہیں, اور اس کے جو نتائج نکلیں گے. کھر صاحب کا جو آج بیان آیا ہے اس سے آپ کو انڈیکیشن مل جانی چاہیے. انہوں نے بہرحال جس جیسے بھی وہ ہے, لیکن کبھی کبھی سچی بات کہہ دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب بھی ملک کی بہت بڑی پارٹی, لیکن اس کے پاس قیادت نہیں ہے, چلانے والے ٹھیک نہیں, گویا کہ وہ خود قیادت کے امیدوار ہیں, یہ تو علیحدہ ہے. لیکن اس پیپلز پارٹی کو اس وقت سندھ میں دھکیلا جا رہا ہے گویا کہ وہ نیشنل جو بھی پلیٹ فارم ہے قومی سیاست کے میدان سے ہٹ کر خالص سندھی سیاست کے میدان کو اپنائے. یہ چیز در حقیقت اس ملک کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے, اس کے استحکام کے لیے, اس کی یکجہتی کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں. اس میں لاکھ عیب ہو تو بے عیب یہاں کون ہے؟ خود یہاں جو حکومتیں اس وقت قائم ہیں ان میں کن کے دامن پاک ہوں گے اور کتنے پاک ہوں گے؟ ہمیں کسی پارٹی سے کوئی دلچسپی نہیں. ہم نے تو ویلکم کیا تھا کہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے, اب آپ کے لیے امتحان ہے, آپ کام کریں, کچھ کر کے دکھائیں, لیکن جو کچھ کر کے دکھایا ہے اس کے آثار تو یہ سامنے آئے. امن و امان سندھ سے وہ آگے بڑھ کر بعد پنجاب تک میں وہ امن و امان اب قائم نہیں رہا, ڈاکے اور وہ معمول کی بات بن گئے ہیں. قتل اس طرح ہو رہے ہیں کہ جیسے مچھر کو مسل دیا جائے, ایسے انسانی جان لے لی جائے. لیکن یہ کہ اس سے بڑھ کر ملک کے مستقبل اور اس کے استحکام کے لیے اعتبار سے خوفناک ترین بات یہ ہے, اور اس کے آثار شروع ہو چکے. حفیظ پیرزادہ صاحب کا تعلق جس مکتب فکر سے ہے, اس پر اس طرح جمع ہو جانا سندھ کے بہت سے لوگوں کا, جی یہ سندھ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی علل اعلان دھڑلے کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے, اس لیے کہ اب ان کے پاس کوئی اور چارہ کار اس کے سوا باقی نہیں رہا. اگر آپ کسی کو اس طریقے سے کارنر میں دھکیل دیں گے تو پھر اس کا جو بھی طرز عمل ہوگا اس کے بارے میں کوئی جو ہے پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا طرز عمل اختیار کرے. تو یہ گویا کہ ہمارے لیے واقعہ یہ ہے کہ اس سے جو نتیجہ میں نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم سوچ رہے تھے کہ جمہوریت آئے اس ملک میں تو شاید کچھ حالات بہتر ہو جائے. اس جمہوریت پر سے اعتماد اب عوام کا ختم ہو رہا, معلوم ہوا کہ اس سے بھی میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نینوازی, اس کے حوالے سے بھی ملک میں کسی طرح کی کسی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. ایک اور تیسرا اسپیکٹ ہے جو میں نے آ کے جو تین دن کے اخبار دیکھے ہیں یہ 11 دن کی غیر حاضری کے بعد, تو ایک بات میں نے بہت نمایاں طور پر نوٹ کی ہے, شاید کہ آپ حضرات نے بھی نوٹ کی ہو, لیکن چونکہ جو لوگ روزانہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ شاید زیادہ عادی ہو جاتے ہیں اور کسی تبدیلی کو محسوس نہیں کرتے. میں 11 دن کی غیر حاضری کے بعد آیا ہوں تو میں نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا ہے. ملکی اخبارات پر سے مذہبی جماعتوں اور دینی شخصیات کا بالکل غائب ہو کر رہ گئی ہے, کوئی وجود ہی نہیں رہا, کہیں خبروں میں ان کا تذکرہ نہیں, کہیں ان کا کوئی بیان نہیں. یہ منطقی نتیجہ ہے در حقیقت آئی جے آئی میں ان مذہبی جماعتوں نے جو اپنے آپ کو مدغم کیا, ان کا تشخص ختم ہو چکا, ان کا وجود کل عدم ہو چکا. آج وہ حسین احمد صاحب کا, قاضی صاحب کا ایک بیان آیا ہے تعزیت کا, اور یہ جو قتل ہوئے ہیں ان کے مجرموں کو پکڑنا چاہیے, بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. یا یہ کہ غفور صاحب کا بیان ہے کہ ایدھی صاحب کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالات کیا ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس سب سے پوچھئے. جس نے کہ دنیا میں اپنا نام منوایا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک خدمت خلق، خالص خدمت خلق، سیاسی اعتبار سے بالکل علیحدہ رہ کر، ڈیٹیسٹ ہر اعتبار سے لا تعلق ہو کر، اس نے عوام کی بہبود اور خدمت خلق کے لیے کتنا کام کیا ہے، اور آج وہ اس درجے بٹر ہو چکا ہے. وہ اس کا وہ نعت اگر بی بی سی سے انٹرویو نشر نہ ہو جاتا تو ہمارے اخبارات میں نہیں یہ خبر دینی تھی. ہمارے اخبارات عوام کو وہ دوسری قسم کی خبریں پہنچانے میں تو بہت تیز ہیں، لیکن یہ اہم خبریں جو ہیں قومی اور ملی اعتبار سے کہ جو حقیقت میں بیرومیٹر کا کام دیتی ہیں یا تھرمامیٹر کا کام دیتی ہیں ملک کے حالات اور عوام کے احساسات کو جانچنے کے لیے، ان کو وہ چھپانے میں بہت ماہر ہیں. بی بی سی سے انٹرویو آ گیا کہ میں تو تنگ آ گیا ہوں، اور اگر یہ صورتحال رہی تو میں کہوں گا بھارت کی حکومت سے کہ مجھے نیشنلٹی دے دو، میں واپس آ کر وہاں پہ کام کروں گا. پاکستان میں کسی خیر کے کام کے لیے کوئی امکان باقی نہیں. بھائی باتیں تلخ ہوتی ہیں. وہ کوئی دینی کام نہیں کر رہے، وہ کوئی سیاسی کام نہیں کر رہے، ایک خدمت خلق کا کام، بیماروں کا کام. اگر ان کی ایمبولینسز جو ہے وہ پکڑ کر اور ان کے ذریعے سے اسلحہ ڈھویا جا رہا ہو اور ان کے قبر میں جو ہے وہ تخریب کاری کی جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے اب وہ آج کی خبر تو آ چکی ہے. وہ تو انٹرویو تو پرانا تھا کہ انہوں نے اپنے سینٹرز بند کرنے کا حکم دے دیا. یہ سارے آثار غور کیجئے، کس بات کے آثار؟ کیا یہ عذاب کے مقدمات نہیں ہیں؟ کیا یہ در حقیقت آخری وارننگ کے درجے کی چیز نہیں ہے؟ حالات کی یہ تشویشناکی جو ہے میں نے کئی اعتبارات سے آپ کے سامنے رکھی ہے. امن و امان، خوف و دہشت کی کیفیت، واقعہ یہ کہ محض اس کی بنیاد پر حکومتوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور ویسے بھی برخاستگی جو ہے اسمبلیوں کی اگر پہلے ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ جواز پیدا ہو چکا ہے کہ ان کی بھی چھٹی کرائی جائے. یہ دوسری بات ہے کہ جو کھیلنا چاہتے ہیں وہ ابھی اور کھیلنا چاہتے ہیں، کھیلنے والے جو ہیں ان کا ابھی جینا بھرا ہو، وہ ابھی کسی اور دوسرے کھیل کے لیے جب تک کہ فضا ہموار نہ کر لیں اور کچھ نئے ایکٹرز فراہم نہ کر لیں، انہیں ایکٹرز کو ابھی وہ سین کے اوپر برقرار رکھنا چاہے. ورنہ یہ کہ جن حالات میں وہ اسمبلیاں گئی تھیں انہی حالات کے اندر اس سے کہیں بڑھ کر صورتحال جو ہے متقاضی ہو چکی، کہ حکومت خود مستعفی ہو یا یہ کہ اس کو جو ہے اس کا بھی وہی حشر کیا جائے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے. مذہبی جماعتوں کا، ان کا تشخص ختم ہو جانا، ان کا وجود اخبارات پر سے. اس کے ضمن میں خاص طور پر جو ندا تھا وہ آپ حضرات کی اگر نظر سے نہ گزرا ہو، اور شاید اب تو اس کے پرچے بھی کمی ہو، میں نے خاص طور پر جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مضمون ضرور شائع کر دیا جائے جو کوئی 15 دن پہلے غالباً چھپا تھا نوائے وقت میں انگریزی کا، ہندوستان کے ایک اخبار کا مضمون، جنہوں نے شاباش دی، بہت تعریف کی نواز شریف کی، اور وہ بات تعریف کس بات کی تھی کہ مولویوں کو خوب الو بنایا اس شخص نے. واقعہ یہ ہے کہ یہ لفظ الو تو خیر میرا ہے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ کہ اس کا لب لباب اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، کہ جس طرح اس نے ان مولویوں کو غیر مؤثر کیا ہے اور جس طرح انہیں چپ کرایا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ اس ملک کے اندر مولویوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہی سیکولر جو طرز حکومت اور طرز فکر ہے وہی اس ملک میں چلے گا. بالادستی پارلیمنٹ کی ہوگی، شریعت کی نہیں ہوگی، اسلام کی نہیں ہوگی، اللہ اس کے رسول کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مشروط بالادستی ہوگی بشرطے کہ وہ ہمارے موجودہ نظام پر کہیں اثر انداز نہ ہو. تو بالا تر تو موجودہ نظام ہوا، پھر شریعت تو نہ ہوئی. یہ اس پر جو ہے بغلیں بجائی گئی ہندوستان میں، مضمون بہت ہی عمدہ مضمون ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پڑھے، تعریف کی، تعریف کرنی چاہیے. اوکھلے صاحب کو تعریف کرنی چاہیے تھی شریعت بل پر، یا پھر تعریف اب ہو رہی ہے بھارت سے ہو رہی ہے تو بڑی بہت عمدہ بڑا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا. شریعت کے نام پر شریعت کا راستہ روکنا، واقعہ یہ کہ اس سے بڑا کمال فن جو ہے اس کا اظہار اب ایک آرستو آئے دو، وہ یہ تو آپ ہی کا کرنے کا کارنامہ تھا، یہ کوئی اور تو کر نہیں سکتا تھا. اس کے اوپر جو ہے جتنے بھی ڈونگرے برسائے جائیں کم. یہ تو میں نے اندرونی حالات آپ کو بتائیں، ایک نظر ذرا بیرونی حالات پر ڈالیے. نئے الیکشنز کے نتیجے میں یو پی میں بی جے پی کی حکومت قائم ہو گئی. مسلم تہذیب و تمدن کا جو اصل مرکز رہا پوری تاریخ کے دوران، آج وہاں بی جے پی کی حکومت قائم ہو چکی ہے. اس سے پہلے ملائم سنگھ یادو وہاں پر تھے، انہوں نے کچھ لو کاسٹ لوگوں کی بھی حمایت کی، کچھ یہ کہ مسلمانوں کو بھی سپورٹ دی، رتھ یاترا وغیرہ جو ہے جو ہو رہی تھی بی جے پی کے تحت اس کا بھی راستہ روکا. نتیجہ یہ کہ صدا مل گئی، بی جے پی کی حکومت یو پی میں، اور کانگریس کا صفایا یو پی سے. اگرچہ ابھی یہ ہے کہ کانگریس کو ساؤتھ انڈیا میں کچھ سپورٹ ملی ہے، مرکز میں اس کی حکومت بنی ہے، لیکن یو پی پورے ہندوستان کا اہم ترین صوبہ ہے. وہ آپ کے شاید علم میں نہ ہو، پاکستان سے زیادہ آبادی صرف یو پی ایک صوبے میں ہے بھارت کے، ہمارا پورا مغربی پاکستان جو پاکستان ہے، کل پاکستان یہی رہ گیا ہے، اس سے زیادہ آبادی ہے یو پی، اور یہاں پر بی جے پی کی حکومت کا بن جانا ایک بالکل نیا باب ہے ہندوستان کی سیاست کی تاریخ میں، اور ان کے بارے میں بالکل کلیئر ہے، آج بھی ایک مضمون نوائے وقت نے شائع کیا، بہت عمدہ مضمون ہے، کلیئر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اب مسلمان کا ٹھکانہ نہیں ہے، مسلمان کے دو استھان قبرستان یا پاکستان، یہاں رہنا ہے، البتہ یہ ہے کہ شہروں میں وہ بات جو کہتے ہیں ذرا مائلڈ کہتے ہیں، یہ ہے دیہات میں قصبات میں، ظاہر بات ہے کہ ووٹر تو زیادہ وہی ہے، وہیں سے اصل میں تو فیصلہ کن ووٹ ہوتا ہے، شہروں کے اندر ان کا کچھ ذرا مائلڈ انداز ہے، وہ یہ صرف کہتے ہیں شہروں میں کہ مسلمانوں کو یہاں دب کر رہنا پڑے گا، بالکل وہ بات جو قرآن نے کہی تھی غیر مسلموں کے بارے میں، یوتو الجزیہ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہے، تو اسلامی ریاست میں ان کو گنجائش ہے، یہ یہودی رہ کر، عیسائی رہ کر، ہندو رہ کر، مجوسی رہ کر رہ سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بن کر، وہ ایکویلٹی کا خنداس دماغ سے نکال دیں، انہیں سیکنڈ ریٹ سٹیزن کی حیثیت قبول کرنی ہوگی، یہ تو گویا کہ بڑی ہی مائلڈ بات، بڑی ہلکی بات، بڑی پالش بات ہے جو وہ شہروں میں کر رہے ہیں، باقی یہ کہ ان کا اثر و نفوس اس الیکشن میں ان کے ٹوٹل ووٹ جو ہیں بھارت کے اندر دگنے ہو گئے، ایک دم دگنے، اس سے اندازہ ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے، حالات کا رخ کیا ہے، میں نے اگر آ کر کہا تھا اسپین کے سفر سے واپسی پر کہ بالکل حالات اسپین کے رخ پر جا رہے ہیں، اگر کوئی ڈرامیٹک چینج نہیں ہوتی، اگر کوئی بڑی تبدیلی عظیم اللہ کی طرف سے رونما نہیں ہو جاتی، حالات تیزی کے ساتھ ادھر جا رہے ہیں کہ شاید ساؤتھ انڈیا سے بھی، ساؤتھ ایشیا جس کو کہا جاتا ہے، انڈیا اور پاکستان کا یہ پورا علاقہ، شاید یہاں سے مسلمان کا نام و نشان مٹ جائے جیسے اسپین سے مٹ گیا، انہونی بات نہ سمجھیے، تاریخ کے اندر ایک مثال موجود ہے۔ تیسری طرف کچھ لوگ ہیں جن سے میری پچھلے دنوں ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو عالمی صہیونیت کے جو ارادے اور عزائم ہیں، جو ان کے نقشہ کار ہیں، اس کے بارے میں ان کا خصوصی مطالعہ مشاہدہ، اور اس کے بنا پر ان کی یہ اطلاع ہے، واللہ عالم میں صرف ان کی اطلاع نقل کر رہا ہوں، اور اس اعتبار سے نقل کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب بھی ابھی تک تو وہ کمانڈر ان چیف ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے مرزا اسلم بیگ، اگرچہ یہ کہ شاید 17 اگست کو وہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کی یہ بات کہ اب اگلا نشانہ پاکستان ہے، یہ بات کسی ملک کے اتنے بڑے ذمہ دار شخص کا کہہ دینا آسان بات نہیں تھی، جبکہ ہمارا ملک جو ہے وہ تو گویا کہ ہمیشہ کا ایک ایلائی ہے امریکہ کا، خاص طور پر ہماری فوج جو ہے اس کے بارے میں تو یہی تصور تھا کہ یہ تو امریکہ سے بہت ہی قریبی تعلقات رکھنے کی خواہاں ہے، سارے ہتھیار تو وہاں سے ملتے ہیں، یہاں سے تو آپ آدمی فراہم کر سکتے ہیں، باقی یہ کہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز جو ہیں وہ تو وہیں سے آئیں گے تو لڑیں گے، اس اعتبار سے امریکہ کے ساتھ بنا کر رکھنا، یہ تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ تو اس معاملے میں بہت ہی فیصلہ کن جو ہے رائے رکھنے کی والی ہوگی، لیکن یہ کہ اسلم بیگ صاحب نے وہ بات کہی پوری جوش کے ساتھ کہی، انہوں نے کہنے کا حق ادا کر دیا، اب یہ کہ کچھ عرصے کے بعد وہ نہیں ہوں گے، شاید اس وقت بات یاد آئے ان کی، ایک وقت میں تو بات سیاسی حکومت نے جو ہے ان کی وہ ختم کر دی تھی، لیکن چونکہ اسی کے ساتھ لگتی جلتی بات ہے، ملتی جلتی بات ہے، جو وہ حلقے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جن کا عالمی صہیونیت اور اس کے عزائم، اس کے نقشہ کار، انہوں نے کیا کیا پلاننگز کی ہوئی ہیں، کیا ٹائم ٹیبل انہوں نے فکس کیے ہوئے، اس کی روح سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اکتوبر اس سال کا یہ تو ڈیڈ لائن ہے کہ بھارت سے لازماً حملہ کرایا جائے گا پاکستان پر، اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ حملہ کرانا ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی جبرن کرایا جائے اور حکم دے کر کرایا جائے، اس کے لیے تو حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی اور چارہ کار رہے ہی نہ، اس لیے کہ عالمی سطح پر حالات تو ان کے اختیار میں ہے، نہ بھارت کے ہاتھ میں ہے نہ پاکستان کے ہاتھ میں، وہ تو اختیار ان کا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنی خوفناک جنگ، اتنی خوریز جنگ، اتنی تباہ کن جنگ، ایک پورا ملک جو ہے یوں سمجھئے کہ دنیا کے نقشے سے عراق نام کی شے ختم ہو چکی ہے، اب اس کا وجود نہیں ہے، چاہے وہ نام کہیں ہو اور کہیں نقشے پر لکھ دیا جائے عراق، لیکن وہ بالفعل کل عدم ہو چکا ہے، اتنی بڑی طاقت ختم ہو گئی، اور اس کا کیسے اسباب فراہم کیے گئے، ایک طرف کویت کو تھپکی دی گئی، مانگو اس سے اپنے پیسہ جو تم نے اس کو ایران کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جب اس کی مدد کی تھی، پیسہ مانگو اس سے، تمہارا حق ہے مانگو، اس کا جو تیل ہے چوری کر لو، کر لو، کیا ہے سلانٹ ڈرلنگ کر لو، اس کی پیٹ تھپکی گئی، یہ تمہارا جھگڑا آپس کا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تم اس کو آپس میں سیٹل کرو کرو۔ وہ گلاس بائی، اس نے جس طریقے سے کہ صدام کو دھوکہ دے کر، اب یہ وہ دام تھا جس میں صدام بھی پڑا ہے اور یہ کہ کویت بھی پڑا ہے، دونوں اس طریقے سے پڑے ہیں کہ اب اس کے بعد صورتحال جو کچھ ہوئی وہ گویا کہ پھر اس کے بعد اس کا انایویٹیبل، ایک کے بعد دوسرا قدم، دوسرے کے بعد تیسرا قدم جو ہوا ہے نتیجہ سامنے۔ یہی ہو سکتا ہے کسی طرح کی تھپکی ان کو دی جائے، کسی طرح کی تھپکی کسی اور کو دی جائے، اور کہیں کوئی ایسی سچویشن پیدا کر دی جائے کہ بہرحال یہ بات تو کوئی شخص اندھا ہی ہوگا جو نہ دیکھ رہا ہو۔ عالمی صہیونیت کو اگر کچھ خطرہ ہوا تھا تو عراق سے ہوا تھا، اور اب اگر مسلمانوں میں سے کسی ملک سے کوئی اندیشہ ہو سکتا تو وہ صرف پاکستان۔ ایران کے بارے میں تو محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے تو حالات کے رخ کو پہچان کر، اور رفسنجانی صاحب نے جو ہے اپنا قبلہ امریکہ کی طرف درست کر لیا، وہ تو اب اس رخ پر چل رہے ہیں، شاید یہ اپنے تحفظ کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے کوئی اور چارہ کار نظر نہ آ رہا ہو۔ اگرچہ وہاں انٹرنلی اس پر بڑا تصادم ہے، اور خمینی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں احمد خمینی، وہ شدید ریزسٹنس جو ہے وہاں پر پیدا کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی طرف دوبارہ جھکاؤ جو ہے ایران کا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ترکی اس سے پہلے ہی بہت بہت ہی یوں سمجھیے کہ آگے بڑھ کر وہ امریکہ کے جھولی میں ہے، اور اسی کے گھڑے کی مچھلی ہے۔ پھر یہ کہ وہاں کوئی ایسا ٹیکنالوجی والا معاملہ جو پاکستان سے خطرہ ہے، یہاں کچھ دیوانے بھی آباد ہیں، فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں، پاگل لوگ یہاں پر آباد ہیں، ان کے خیال کے مطابق کچھ جنونی مذہبی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پھر یہ کہ یہاں پر یہ کیپیبلٹی جو ہے، ایٹم بم بنا ہے نہیں بنا ہے یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن یہ کہ کیپیبلٹی تو ہے، دنیا کو معلوم ہے بنا سکتے ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ جو ہے اکتوبر کے بارے میں تو ان حلقوں کا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کی اطلاع یہ ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ اکتوبر میں انویژن ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی قریب لا کر اگست تک بھی اس معاملے کو لے۔ اور حالات ابھی آپ نے جو خبر کل سنی ریڈیو پر اور آج اخبار میں بھی آ گئی، کس قدر اہم ثبوت ہے۔ اسرائیلی سیاحوں کا آج کل کشمیر میں کیا کام ہے؟ موت کی وادی میں سیاحت کے لیے کوئی جاتا؟ آج کل تو وہاں ہر طرف موت کا ننگا ناچ ہے، وہاں تو ہر طرف جو ہے بدمنی ہے، ہر طرف کراس فائر ہو رہا ہے، آدمی جو ہے وہاں کا شہری وہ امن میں نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ فوجیوں کی فائر کے زد میں آ جائے یا جو بھی حریت پسند ہے ان کے فائر کے زد میں آ جائے۔ یہ کوئی سیاحت کا دور تو نہیں ہے، لیکن سیاح ہیں وہ، جھیل ڈل میں کون سا ڈول ڈالنے آئے ہیں یہ تو اس کا اندازہ کیا جا سکتا۔ اسرائیلی سیاح، اور آج وہ جھیل ڈل کے اندر جو ہے وہ اپنا جمورچہ بنا کر بیٹھے ہوئے، اس سے بھی اندازہ ہو سکتا کہ حالات کیا ہے۔ یہ ہیں حالات ہمارے اندرونی اور بیرونی، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو میں بیان کر چکا، اللہ کے ساتھ ہم نے کھلا اعلان جنگ کیا ہے، دھڑلے سے کیا ہے، تو آخر اللہ تعالی کا بھی کوئی جوابی جو عمل ہے اس کا بھی کوئی وقت معین ہے، وہ جب شروع ہو جائے تو پھر اس کا روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں آج جب یہ سوچ رہا تھا اچانک میرا ذہن منتقل ہوا سورہ زخرف کی آیت نمبر 55 پر، فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی غضبناک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے غضب اللہ تعالیٰ واحتسد له العرش، وہ حدیث کیا ہے؟ اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جانتے ہیں، اور پھر پاس نامے پڑھے جا رہے ہیں کھڑے ہو کر ان کے سامنے اس امید میں کہ کچھ دو چار لاکھ، دس پندرہ لاکھ ہمیں بھی دے جائے گا۔ اذا مدح الفاسق، جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واحتسد له العرش، اللہ تعالی غضبناک ہوتا ہے، اور اس درجے غضبناک ہوتا ہے کہ عرش کانپنے لگتا ہے اللہ کے غضب کی۔ اور یہی مضمون اس آیت کا ہے، فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تو ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ آج ہم اس حد تک پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے میں وہ آیات آپ کو سناتا رہا ہوں، سورہ روم کی آیت، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ بر و بحر میں فساد منما ہو چکا ہے، بدمنی ہے، فساد ہے، دہشت ہے، خوف ہے، اب لباس الجوع والخوف ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ہم ان کے کچھ کرتوتوں کا انہیں مزہ چکھائیں، یذیقہم بعض الذی یعملون، تاکہ ہم سارا مزہ چکھائیں انہیں ان کے کچھ کرتوتوں کا، پورے کرتوتوں کا حساب لینے بیٹھ جائیں تو ختم ہی کر دیں ان کو، لیکن بعد الذی یعملون کے کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے. تو لوٹانے کے لیے، جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے بھی عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے. دوسری وہ آیت بھی میں نے آپ کو بارہا سنائی، اسی کی ہم مضمون آیت ہے، اگلی ہی سورت یوں سمجھیے، سورہ روم کی یہ آیت ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، پھر سورہ سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ وہ لوٹ آئے. میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ چھوٹے چھوٹے عذابوں والی بات نہیں ہے، اب شاید وہ بڑا عذاب، آخری عذاب، وہ شاید اب ہمارے سروں تک پہنچ چکا ہے، مسلط ہو چکا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ وقت چونکہ کم ہے اور مجھے اپنے اس وقت کے اندر ہی بات مکمل کرنی ہے، میں حل کو آج ذرا ایک دوسرے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں. اب حل سیر الی اللہ کا نہیں ہے، فرار الی اللہ کا ہے. یہ دو الفاظ ذرا سمجھ لیجئے. اور یہ فرار الی اللہ کا لفظ آیا ہے سورہ زاریات کے آخری رکوع میں، اور اسی کی آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. ایک ہے سیر الی اللہ، اللہ کی طرف چلنا، تقرب الی اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونا، اللہ سے قرب حاصل کرنا. تقرب الی اللہ، سیر الی اللہ، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے. تقرب الی اللہ تو حدیث میں بھی آیا ہے، اور سیر الی اللہ، اللہ کی طرف بڑھنا، پیش قدمی کرنا، قریب سے قریب تر ہونا، یہ سیر الی اللہ ہے. پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے سیر فی اللہ، پھر اگلا مرحلہ سیر عن اللہ الی اللہ، لیکن یہ تصوف کی اصطلاحات ہے. لیکن ان میں کیا ہے؟ تدریج، گویا کہ رفتہ رفتہ انسان ایک تدریج کے ساتھ اللہ کے سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے. ایک لفظ فرار، دوڑو اللہ کی طرف. اب یہ وقت جو ہے یہ آہستہ سے اور تدریجن آگے بڑھنے کا نہیں ہے. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی جانب، اس لیے کہ وہ خطرہ اس قدر قریب آ چکا ہے کہ اب تو دوڑنے کا وقت ہے. لبکو اور دوڑو اللہ کی جانب. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. یہی تصور ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور جو دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالی سے، ان میں یہ بڑے پیارے الفاظ آئے، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، پروردگار تجھ سے بچ کر جانے کی جگہ اور تیری پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کا راستہ بھی سوائے اس کے کوئی نہیں کہ تیرے ہی دامن میں آ کے پناہ لے لی جائے. اور کہاں پناہ ملے؟ نہ کہیں جہاں میں پناہ اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نواز میں اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے تو کہاں جاؤ گے؟ جس کی میں ایک بڑی سادہ مثال دیا کرتا ہوں کہ بچے کو اگر ماں مار رہی ہو تو بچہ ماں ہی سے نپٹتا، کہیں اور نہیں جاتا، کہاں جائے؟ اس کے لیے تو ایک ہی ڈر ہے، رحمت اور شفقت کی جگہ ایک ہی ہے. لہذا یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھاگ کر کہیں اور چلا جائے، وہ ماں سے نپٹے گا چاہے ماں مار رہی ہے. اسی طریقے سے لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، پروردگار تیری پکڑ سے بچ کر جانے کا، تیرے مقابلے میں کہیں کوئی پناہ حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے تیرے ہی دامن عفو و رحمت میں. یہی وہ بات ہے ففروا الی اللہ. تو میں نے جو آیات آج پڑھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی یعنی اختصار کے ساتھ ذرا ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں. فرمایا والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون، اس آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنی طاقت اپنی قدرت سے، اور یقیناً ہم وسعت والے ہیں. یا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم مزید وسیع کرنے والے ہیں. اس میں گویا کہ وہ تصور بھی آ جاتا ہے جو آج جدید سائنس کے میدان میں ہے کہ تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، ہم اسے اور وسعت دیں گے. نالموسعون، یعنی جو سماوات کا معاملہ ہے یہ کوئی فنش پروڈکٹ نہیں ہے کہ بس جو بن گیا بن گیا، بلکہ اس میں اور اضافے ہو رہے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدا کن فیکون. والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون. زمین کو ہم نے بچھا دیا، اس کو ہموار کر دیا، فرش بنا دیا، مہد بنا دیا. ماہدون، مہد جو ہے ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں، من المہد الی اللحد. تو اس کے اندر جو تمہاری پرورش کا سامان ہم نے رکھ دیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَمِن كُلِّ شَئِن خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. بڑی عجیب بات ہے یہ، وقت نہیں ہے زیادہ، میں اس وقت درس نہیں دے رہا ان آیات کا، کیونکہ ایک جوڑے کا تذکرہ ہو گیا، آسمان اور زمین. آسمان سے بارش نہ برسے تو زمین سے اس کی رویدگی برآمد نہیں ہوگی، مل کر کام کرتے ہیں یہ جوڑے، لیکن جوڑے ہیں رات اور دن، جیسے کہ ابھی جو ہمارا سلسلہ درس کا چل رہا تھا مسلسل، اس میں سورۃ الشمس میں جوڑے آئے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ جوڑے ہیں، ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. کیا معنی؟ یہ ہے اصل میں فوڈ فار تھاٹ. ایک بات کہہ کر اب ذرا اپنے ذہن کو خود لاؤ حرکت میں. اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے، یہ دنیا اکیلی، اس کی کوئی توجیہ ہی نہیں ہے حیات دنیاوی کی انسان کی جب تک کہ آخرت اس کے ساتھ شامل نہ کر لی جائے. یہ پورا فلسفہ جو ہے میں بیان کر چکا ہوں اپنے سفر سے پہلے، جو سورۃ العلق کا درس ہوا ہے اور اس میں قیامت کا جو تصور ہے اور آخرت کا تصور. اس کے بعد فرمایا ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. یہ آخرت آ کر رہے گی، آنے والی ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی جانب سے صاف صاف خبردار کرنے والا اور آگاہ کر دینے والا. میرا کام ہے خبردار کر دینا، میرا کام ہے بتا دینا کہ عذاب آ رہا ہے، میرا کام ہے متنبہ کر دینا کہ جدھر جا رہے ہو ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں صرف نذیر ہوں، نذیر عریاں، کھل کر بتا دینے والا کہ جدھر جا رہے ہو اس کا انجام یہ ہے. آگے تمہارا اپنا طرز عمل ہے، تم اللہ کی طرف لوٹتے ہو یا نہیں لوٹتے، توبہ کرتے ہو نہیں کرتے، رجوع کرتے ہو نہیں کرتے، یہ تمہارا فیصلہ ہے. ولا تجعلوا مع الله الها اخر انی لکم منہ نذیر مبین. اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود مت ٹھہراؤ، اور یہاں پہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا لو. یہ ہے جس کا کہ اصل جرم ہم کر رہے ہیں. مسجد میں اللہ کی نماز ہے، پارلیمنٹ میں بالا دستی اللہ کی نہیں ہے، پارلیمنٹ کی ہے. علامہ اقبال کے فرزند، فرزند اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال، وہ بھی بڑا اعلان کر رہے ہیں ساورنٹی، پارلیمنٹ کی ساورنٹی. گویا کہ کفر ہے جس کی کہ وہ تلقین کر رہے ہیں، اپنے باپ کے نظریے کی بالکل نفی کر رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آ گئے. آپ پارلیمنٹ کو بت بنانا چاہتے ہیں، اسے الہ بنانا چاہتے ہیں. انسانی حاکمیت کا تصور در حقیقت اللہ پر ایمان کی نفی ہے. لیکن دھڑلے کے ساتھ بڑے سے بڑے دانشور، انہی کی پذیرائی ہے تمام حلقوں کے اندر، انہی کی بات ہے جو سنی جائے گی، انہی کی باتیں ہیں جو تفصیل سے اخبارات میں چھپیں گی. یہ پورا معاشرہ جو ہے وہی دانشور جو کہہ رہے ہیں ڈٹ کر پارلیمنٹ کو سوورنٹی ہونی چاہیے، اور وہ مولوی بھی جو ہے منکار زیر پر کر کے رہ گئے ہیں، سوائے ایک مولانا زاہد الراشدی صاحب کے، انہوں نے ایک فتویٰ جو ہے استفتاء لکھ دیا ہے کہ یہ مشروط شریعت بھی جائز ہے کہ نہیں. تو مشروط شریعت کہاں جائز ہوگی؟ اس ندا میں جو میری تقریر پچھلی چھپ چکی ہے میں نے اس میں بیان کیا. لیکن یہ کہ سوچنے کی بات تو یہ کہ ہم کرتے کیا رہے ہیں، انہی کو سہارا دیا ہم نے، انہی کے ساتھ اتحاد بنائے، انہی میں اپنے آپ کو مدغم کر دیا. اب روئے تو کس کے سامنے روئے، شکوا کریں تو کس سے کریں؟ یہ در حقیقت ہے باد سبا ہی ہم آوردہ پست، یہ اپنی غلط طریقے کار کا نتیجہ ہے کہ جو اب سامنے آ رہا ہے. بہرحال یہ جو سوورنٹی کا تصور ہے، ہیومن سوورنٹی، یہی در حقیقت اس دور کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا کفر ہے. حاکمیت صرف اللہ کی. یہی وجہ ہے میں نے تو ایک بات طے کی ہے کہ مغربی جمہوریت کے بارے میں کم سے کم توبہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد جمہوریت کا لفظ میں زبان پر نہیں لاؤں. اس لیے کہ جمہوریت جو ہے در حقیقت وہ پاپولر سوورنٹی، وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. جب آپ ایک لفظ استعمال کریں گے لازماً اس کا ایک نتیجہ جو ہے سامنے آ جائے گا. اب سمجھائیے، بیان کیجئے، لوگوں کو عام کیجئے، اس کے اندر آگہی جو ہے ان کے اندر بڑھائیے کہ یہ جمہوریت جو ہے در حقیقت اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ان معاملات میں مشورہ باہم کیا جائے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی واضح حکم نہیں ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم آ گیا وہاں سر تسلیم خم. لیکن یہ ہے کہ لفظ جمہوریت در حقیقت چونکہ مغرب کی پیداوار ہے، یہ مغربی کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں وہ جو کچھ علامہ اقبال نے کہا. واقعہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پر جمہوریت جو اصل جمہوریت ہے، جس کا اصل رسول ڈیوائن جو پاپولر سوورنٹی، وہ تو کفر ہے، وہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس اعتبار سے لفظ خلافت ہمیں استعمال کرنا چاہیے. خلافت کا تصور ہے، پاپولر سوورنٹی نہیں، پاپولر وائسیرنسی، یہ ہے جو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. بہرحال اس کو اس آیت کے حوالے سے پہچانیے، ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لو. یہ کہ مسجد میں تو اللہ ہی معبود ہے، اسی کے سامنے سر ٹیکا جا رہا ہے، ماتھا ٹیکا جا رہا ہے زمین کے اوپر، لیکن یہ کہ پارلیمنٹ میں عوام سوورن ہے، ان کے نمائندے سوورن ہیں، وہ جو چاہے قانون بنائے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی کے احکام کی جو تعبیر وہ کریں گے وہ مانی جائے گی. اس لیے کہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا مطلب تو یہی. میں بہرحال کہتا رہا ہوں کہ یہ سارا حق جو ہے عدلیہ کو ہونا چاہیے، وہ طے کرے گی کہ کیا شے جائز ہے کیا شے ناجائز ہے، شریعت کی روح سے کیا چیز کس چیز کا جواز ہے کس کا نہیں. پارلیمنٹ اس کے تابع رہے. اسی لیے وہ اشتہار جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس میں یہ جملہ بھی موجود تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو تمام پابندیاں ہٹا کر اسے اختیار دے دیا جائے، کوئی اس کے اندر استثناء نہ ہو، کوئی ریزرویشن نہیں، کوئی ایکسپشن نہیں، کہ جس شے کو بھی وہ قرار دے دے کہ یہ خلاف شریعت ہے وہ یہاں معدوم ہو جائے، کل عدم ہو جائے. اگر ہم بغیر کسی استثناء اور ریزرویشن کے یہ بات نہیں کرتے تو گویا کہ ہم نے دین کے حصے بکرے کر دیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور گویا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ خود اپنے آپ کو بھی معبودوں کی فہرست میں شامل کر لیا. ہم، ہمارا ووٹ، ہمارا نمائندہ وہ سوورن ہے، وہ طے کرے گا، پارلیمنٹ سوورن ہے. تو گویا کہ ہم نے الوہیت کو اور معبودیت کو تقسیم کر دیا، ایک الوہیت اور معبودیت مسجد میں ہے اور دوسری پارلیمنٹ میں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا اور واضح خبردار کر دینے والا ہوں. یہ دو مرتبہ یہاں پر آیا، انی لکم منہ نذیر مبین، اور یہ کہ ففروا الی اللہ، دوڑو. خاص طور پر اس رکوع کی طرف میرا ذہن آج اس لیے منتقل ہوا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اب سیر الی اللہ کا نہیں، فرار الی اللہ کا وقت آ چکا ہے. نہیں دوڑو گے تو ظاہر بات ہے دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اٹھو اگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی. یا آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا سنار کی کھٹ کھٹ کے ذریعے سے کام کرنا جو ہے وہ اب نتیجہ خیز نہیں ہوگا، اب دوڑنا ہوگا اللہ کی طرف. کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح نہیں آیا کسی بھی قوم کی طرف ان سے پہلے کوئی رسول، کوئی خبردار کرنے والا، مگر انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، دقیانوسی آدمی ہے، کیا باتیں کرتا ہے، کس دور کی باتیں کرتا ہے. تو یہ تو ہمیشہ کہا گیا، آج ہمیں کہا جائے تو ہمیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے، ہمارے لیے اس سے بڑی تہنیت کوئی نہیں کہ جو رسولوں کے بارے میں کہا گیا وہ ہمارے بارے میں کہا جائے. اگر مجنون انہیں کہا گیا تو ہمیں کہا جائے تو ہمارے لیے تہنیت ہے، مبارکباد ہے. اسی یہی مضمون اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغربا، اسلام تو جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، اس کے جاننے پہچاننے والے نہیں تھے. سیعود، سین جو ہے یہاں پر جب آتا ہے فعل مضارع پر عربی میں تو وہ مستقبل قریب کا مفہوم پیدا کر، ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، مسلمان امیر ہوں گے، بغداد میں محل بنیں گے اور وہاں کنیزوں کے لشکر ہوں گے، ناو روش کی محفلیں جمیں گی، مسلمان امیر ہوں گے، غرناطا میں محل بن جائے گا، اسلام غریب ہو جائے گا. ان دونوں چیزوں پہ ایکویٹ نہ کیجئے، اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے. ویسے تو یہ کہ دنیا میں ظاہر بات ہے یہ دو حقیقتیں علیحدہ نہیں کی جا سکتی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں علیحدہ ہیں، مسلمان اور ہیں. مسلمان تو پھر بڑے امیر ہوئے، بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی، شہنشاہ اکبر ہو یا اور شہنشاہ ہو، ان کی بڑی عظمتیں. لیکن یہ کہ اسلام وہ غریب، اس کا پھر کوئی نہ رہا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا نہ رہا، کوئی اس کا ہمدرد و غم گسار نہ رہا، سوائے اکا دکا کوئی مجددین، آج ہم ان کا نام لیتے ہیں عظمت کے ساتھ، اپنے زمانے میں تو ان کے خلاف مولویوں کے فتوے تھے، ان کو مرتد قرار دیا گیا، انہیں واجب القتل قرار دیا گیا، بہت بڑا مقدمہ بنا دیا گیا تھا، یہ شخص اپنے آپ کو حضرت ابوبکر حضرت عمر سے بھی افضل سمجھتا ہے، یہ احمد سرہندی جس کو آج ہم مجدد الفسانی کے نام سے جانتے ہیں، دربار میں پیشی ہوئی تھی. ان مولویوں کے سمان کاروبار اور دھندے ہمیشہ یہی رہے، سرکاری درباری مولویوں کا رول ہمیشہ یہ رہا. بہرحال حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام کا تو آغاز ہوا تھا تو اس حال میں کہ وہ اجنبی تھا، اس کے جاننے پہچاننے والے ہمدرد و غمگسار کوئی نہ تھے، عنقریب پھر اس پر وہی کیفیت طاری ہو جائے گی. پھر جو اسلام کے دامن سے وابستہ رہے اور خود غریب بن جائیں، خود اپنے ماحول میں اجنبی بن جائیں، ان کے لیے تہنیت ہے، ان کے لیے مبارکباد ہے. کوئی بات یہاں کہی جا رہی ہے، کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول لا قالوا شاعر او مجنون اتواصوا بہ. کیا انہوں نے باہم میں ایک دوسرے کو یہ وصیت کی ہوئی ہے؟ کیا کوئی وصیت کی گئی تھی کہ جب بھی کوئی حق کی طرف بلانے والا اور خبردار کرنے والا سامنے آئے اسے پاگل ہی کہنا؟ کہیں یہ ان کا باہم گٹھ جوڑ ہوا ہے؟ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغوت. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں. فتول عنہم، اب یہ ہے میرے لیے ہدایت، آپ کے لیے ہدایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، وہی تو در حقیقت ہمارے لیے ہدایت ہے. فتول عنہم، اے نبی آپ ان سے توجہ ہٹا لیجئے، دفع کیجئے ان کو، جدھر یہ جا رہے ہیں جانے دیجئے. فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. آپ کا کام سمجھانا تھا، خبردار کرنا تھا، آپ نے کر دیا، لہذا آپ پر کوئی ملامت نہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ اگر ان پر کوئی عذاب آ گیا تو گویا کہ یہ کوئی آپ کی طرف سے کوتاہی ہوگی. معاذ اللہ، فما انت بملوم، ہرگز آپ پر کوئی ملامت نہیں. وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، اور تذکیر جاری رکھیے، یاد دہانی کراتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے. ان کو مفید نہیں ہوگی تو اہل ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی. فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، بہرحال جو بھی آپ کے ساتھ ہی جڑے ہیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، آپ تذکیر کرتے رہیے. چلیے ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات پڑ جائے، نہیں تو آپ ان کو دفع کیجئے. اہل ایمان جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا، ان کو تو یاد دہانی ہو جائے گی، ان کے تو ایمان کو اور جلا ملے گی. وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہاں پھر وہی تصور آ رہا ہے، حاکمیت انسانی کی نفی. میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کرے. حاکمیت اب کہاں رہ گئی؟ پیدا ہی کیے گئے اس لیے کہ میری بندگی کرے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ تو بنی ہی زندگی ہمیں دی گئی ہے، ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس کی عبادت کریں. ہم کہتے ہیں غلام کو، غلام کا کام ہے اپنے آقا کی فرما برداری، جو حکم ہو سر آنکھوں پر. غلام کسی شے کا مالک نہیں ہوتا، وہ خود مملوک ہے، اپنے آقا کی ملکیت ہے، کس کا مالک کا ہوگا. کوئی کوٹڑی دے دی ہے آقا نے تو ملکیت تو آقا کی ہے، ٹھیک ہے وہ اس میں سو رہا ہے، رات کو جا کر آرام کر لیتا ہے. کوئی رین بسیرا ہے، اس کا بھی انسان مالک نہیں ہوتا، جیسے کہ بعض شہروں بعض مکانوں کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، یہ امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا، ہر شے کا مالک تو اللہ ہے. لہذا انسان کے لیے حقیقت میں بندگی ہے، بندگی میں نفی ہے حاکمیت کی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدری. یہی تصور خلافت ہے، انسان کو خلافت دی گئی ہے، حاکمیت نہیں دی گئی. انسان حاکم نہیں ہے، خلیفہ ہے. جب وہ بادشاہت کا زمانہ تھا، بادشاہ خلیفہ ہوتا تھا. یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اس لیے کہ ابھی انسان اس کا جو شعور ہے عمرانی ارتقاء کا، وہ اس مرحلہ اس حد تک نہیں آیا تھا کہ عوامی کوئی جو ہے حقوق کا تصور ہو. قبائلی نظام ہے، قبائلی نظام میں شیخ قبیلہ جو ہے سربراہ ہے. بس وہ شیخ قبیلہ اگر خود بھی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ ہی کے احکام پر اپنے قبیلے کو چلا رہا ہے تو یہی اسلامی نظام تھا. بادشاہ اگر خود اللہ کے احکام کا پابند ہے اور اللہ ہی کے احکام نافذ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہی اسلامی نظام ہے اپنے اس دور کے مطابق. آج وہی معاملہ ہوگا کہ آپ مشورہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن مشورہ کہاں ہوگا؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہاں سر تسلیم خم، وہاں آپ کی 51% تو کس کھیت کی مولی ہے، آپ 100% بھی کوئی ترمیم نہیں کر سکتے. اور یہ ظاہر بات ہے کہ عوام کے نمائندوں کا کام نہیں ہے کہ طے کریں. عوام کا نمائندہ تو ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کام انہی کا ہوگا جو کتاب و سنت سے واقف ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. لہذا عدالت، سپیریئر کورٹس، ان کو حق دے دیجئے کہ وہاں جائیں، علماء بھی آرگو کریں. جیسے کہ میں نے آپ کو بارہا بتایا، 5 جولائی 1982 کو میں نے یہ بات ضیاء الحق مرحوم سے کہی تھی کہ آپ نے آئی وی قوانین کے اوپر شریعت کورٹ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، میں کون ہوں؟ لیکن جو کورٹ آپ نے بنائی ہے اس میں علماء آپ کے چنے ہوئے ہیں، یور ہینڈ پکڈ علماء، تقی عثمانی صاحب ہو اور وہ پیر کرم شاہ صاحب ہو یا اس وقت غالب الملک غلام علی صاحب تھے، یہ سب جو ہیں آپ کے اعتماد والے لوگ ہیں، ان کو اختیار دے دیجئے، غلام احمد پرویز زندہ ہے، اس وقت تک وہ زندہ تھے، وہ ابھی آ کے ثابت کر دیں، اس لیے کہ ان عائلی قوانین کا اصل مصنف غلام احمد پرویز ہے، یہ سب کے سب در حقیقت منکرین حدیث کے بنائے ہوئے، منکرین سنت کے بنائے ہوئے قوانین، لیکن یہ کیا ان کو فیصلہ کرنے دیجئے کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہرحال یہ وہ بات ہے کہ اسلامی نظام جو بھی بنے گا وہ یہ ہوگا، جو بھی باہمی مشورے کا نظام ہو اس کی ایک لمٹ ہے، لمٹ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام، جس کو میں نے بارہا بیان کیا کہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر آپ آزاد ہیں، دائرے سے آگے نہیں جا سکتے. وہ دائرہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے. حضور نے جو فرمایا کہ مثل المومن کا مثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے کہ جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، 100 گز کے کا اگر آپ نے رسہ باندھ دیا ہے اور کھوٹے کے گرد 100 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس میں گھوڑا آزاد ہے، دائیں جائے، بائیں جائے، شمال جائے، جنوب جائے، 50 گز تک جائے، 100 گز تک چلا جائے، یہ 100 گز کے اندر چکر کھائے اس کو یاد رکھے، 101واں گز نہیں آ سکتا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ جنوب میں، نہ شمال. یہ ہے آزادی اور پابندی کا حسین امتزاج، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام آ گئے آپ پابند، جہاں نہیں ہے آپ آزاد. آزادی میں اب امرهم شورى بینهم، باہمی مشورے سے معاملہ طے کرو. صرف یہ پہلو ہے جس کی وجہ سے ہم نے جمہوریت کے لفظ کو اختیار کیا، کہ کم سے کم اس میدان میں جمہوریت ہے، باہمی مشورہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس سے وہ بحثیں اٹھ کھڑی ہوں جیسے کہ کھڑی کر دی گئی ہیں دانشورانہ انداز میں کہ سوورن پارلیمنٹ ہونی چاہیے، تو وہ در حقیقت نگیشن ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ اس جمہوریت، مغربی جمہوریت کے لفظ کو ہم ترک کر دیں، خلافت کا لفظ جو ہے اس کا ہم اختیار کریں، کہ یہ ہے قرآن کا لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے، ہماری تاریخ کا لفظ ہے. خلافت راشدہ تو خیر ایک بہت ہی اونچا مقام رکھنے والا دور حکومت ہے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے ہمارا جو پولیٹیکل کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں جو بھی اس وقت دنیا میں سمجھے جاتے ہیں دو حصے، سنی اسلام، شیعہ اسلام. شیعہ اسلام کے مقابلے میں سنی اسلام کا اصل سمبل خلافت ہے، وہاں لفظ امامت ہے، یہاں لفظ خلافت ہے، انہی دونوں کے درمیان فرق ہے. سارا پولیٹیکل تھاٹ جو ہے شیعہ اسلام اور سنی اسلام کا وہ انہی دو الفاظ کے حوالے سے ہے، وہاں امامت، امامت معصومہ، یہاں خلافت. اور خلافت معصومہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں تھے، معصومیت ختم ہوئی نبوت کے ساتھ، آخری معصوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال آگے چلیے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا میری بندگی کرے. حاکمیت ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے سیاسی سطح پر خلافت، معاشی سطح پر ملکیت نہیں ہے، ملک بھی وہی، مالک بھی وہی، امانت ہے. این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا. یہ باتیں میں نے تفصیل سے بیان کی، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام میں پاپولر سوورنٹی نہیں ہے، پاپولر وائسجرنسی ہے، خلافت عامہ ہے. اسی طرح اسلام میں ملکیت کا کوئی تصور نہیں، امانت کا تصور ہے، یہ شے میری ملکیت نہیں، امانت ہے میرے پاس اللہ کی، یہ شے تو میرے وجود سے باہر ہے، میرا ہاتھ بھی میری ملکیت نہیں ہے کہ جیسے چاہوں استعمال کروں، میری زبان میری ملکیت نہیں ہے کہ جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، جو چاہوں بک دوں. یہ در حقیقت خیانت ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی لفظ میری زبان سے نکلتا، یہ خیانت ہے. تو امانت ملکیت کے مقابلے میں اور خلافت حاکمیت کے مقابلے میں، یہ مضامین تو بارہا بیان ہوئے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یہ جو ایک آیت ہے اس کے دو حصے ہیں. اس کا اکثر و بیشتر جو ترجمہ کیا ہے مترجمین نے، مفسرین نے جو مفہوم بیان کیا وہ تو یہ کہ ایک ہی بات کو دو الفاظ میں دہرایا گیا. اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے کسی رزق کا طالب نہیں ہوں، انسانوں سے عبادت کا طالب ہوں، میں ان سے کسی رزق کا طالب نہیں، نہ میں اس کا طالب ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، ارفع ہوں، منزہ ہوں، پاک ہوں. ما اريد منهم من رزق ما اريد ان يطعمون، میں نہ ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائے پلائے. یہ دونوں ایک ہی مفہوم ہو گئے. اور ایسے بھی ہوتا ہے کسی بات پر ایمفیسائز کرنے کے لیے ایک بات کو دو اسلوبوں میں بیان کر دیا جائے، لیکن ایک معنی اس کے جو لیے گئے ہیں جو بہت ہی حسین ہے، ما اريد منهم من رزق، وہ ایک علیحدہ مفہوم کی حامل آیت ہے. اور یہ وہ لوگ خاص طور پر کان کھول کر سنیں جو کہ دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں یا جنہوں نے ارادہ کر لیا. اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہے، میں ان پر ان کے رزق کی ذمہ داری نہیں ڈال رہا، یہ میرے ذمہ ہے، ان سے رزق کی ذمہ داری میں نے ان پر نہیں ڈالی ہے، میں ہوں جو ان کو رزق دوں گا، نہ میں نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ خود اپنے لیے اپنا رزق فراہم کریں، نہ میں نے اپنے رزق کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ تو اللہ ہے جو رزاق ہے جو تمہیں کھلائے گا پلائے گا. اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے، پیٹ کی مار مارتا ہے، پیٹ کی مار مرتا ہے، کیا کروں گا، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا، کیا کروں گا، کیسے ضروریات پوری ہوں گی، کس طریقے سے میرے یہ بال بچوں کی ضروریات پوری ہوں گی، اگر اس کام میں لگ جاؤں تو یہ میری دکان جو ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بساط اس کی لپٹ جائے گی، یہ کاروبار جو ہے یہ 10-15 ہزار کی تنخواہ جو ہے یہ چھوڑ دوں، سودی ملازمت اگر بینک کی ملازمت چھوڑ دوں، کیا کروں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا. یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ انسان کے لیے انسان کی ہمت کو پست کر دینے والی بات. یہی بات سورہ عنکبوت میں بھی آئی ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی چوپایا کوئی جاندار زمین پر نہیں ہے مگر یہ کا اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. یہ مفہوم بہت پیارا ہے، لیا ہے بعض مفسرین نے کہ میں نے ان پر ان کے اپنے رزق کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی اور نہ اپنے رزق کی ذمہ داری ڈالی ہے، نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، نہ یہ کہ خود اپنا پیٹ بھریں، میں بھروں گا پیٹ، لیکن بشرطے کہ میرے بن جاؤ، مجھ پر اعتماد کرو، مجھ پر توکل کرو. بعض احادیث میں بھی آیا ہے کہ اگر تم توکل کرو اللہ پر جیسے کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں وہ اسی طرح کھلائے گا اور پلائے گا جیسے کہ پرندوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ آئے ہیں سرمن آف دی ماؤنٹ میں، کیوں ڈرتے ہو، کیوں اس خوف میں مرے جا رہے ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، جنگل کے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ وہ ہل چلاتے ہیں نہ فصل کاٹتے ہیں، لیکن وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو آسودہ ہو کر لوٹ آتے ہیں. تو اے بے یقینوں، جو ان پرندوں کو کھلاتا پلاتا وہ تمہیں نہیں کھلائے گا، لیکن یہ کہ تمہیں تو سارا یہی خوف مارے دیتا ہے، اور کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے، جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے، نہ وہ کہیں کاٹتی ہے نہ بنتی ہے نہ کپڑا بناتی ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسا خوشنما لباس اس کے رب نے اسے پہنایا ہے، سلیمان بھی اپنی پوری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، وہ لباس تو سلیمان کو میسر نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان جنگل کے پھولوں کو لباس عطا کیا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا، تمہارا تن نہیں ڈھانپے گا. یہ مفہوم ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، اللہ ہی ہے رزق دینے والا اور وہ ہے زبردست طاقت والا قوت والا بہت مضبوط. فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، یہ آیت آخری ہے اور یہی میری آج کی گفتگو کا موضوع، ان ظالموں کے ڈول بھی بھر چکے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کے ڈول بھرے تھے. پیمانہ بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے، تمہارے گناہوں کے ڈول بھر چکے ہیں، تمہاری سرکشیوں کے ڈول بھرے جا چکے ہیں، تم نے جس طریقے سے استہزاء کیا ہے اللہ کے دین کا، واقعہ یہ کہ ڈول بھر چکا ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، آخر اس سے پہلے بھی اللہ ہی کے بندے تھے جن کو اللہ نے ہلاک کیا. کیا بنو امیہ جو اسپین میں حاکم رہے کیا وہ مسلمان نہ تھے؟ کیا ہم سے زیادہ برے مسلمان تھے؟ آج نام و نشان رہا، جب ڈول بھر جاتا ہے چھلک جاتا ہے، ظلم ایک حد تک پہنچتا ہے پھر اس کا ازالہ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو اس کوڑے کرکٹ سے پاک کر دیتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ،
لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ ہے بڑی سخت آیت ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ, جیسے کہ اوروں کے ڈول بھرے گئے تھے, جب بھر گئے تو پھر جو انجام ہوا تمہیں معلوم ہے, اسی طرح ڈول بھر چکا ہے. فَوَيْلٌ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, تو اب جلدی نہ مچاؤ, وہ عذاب جس کا تم اس مستحق ہو چکے ہو وہ آ کر رہے گا. جو مہلت مل رہی ہے غنیمت سمجھو, اس میں اگر انفرادی توبہ بھی کر لوگے تو شاید اللہ تعالیٰ آخرت تو تمہاری سوار دے, اور اگر کہیں اجتماعی توبہ ہو جائے جیسے قوم یونس نے کی تھی کبھی, تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال بھی سکتا ہے. آخر قوم یونس کا یہی تو کریڈٹ تھا کہ رسول جو ہے وہ ذرا وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے, عذاب شروع ہو چکا, اس کے آثار ظاہر ہو چکے, لیکن ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی. اب تو کسی رسول کا معاملہ ہے ہی نہیں, یعنی ہر قوم کے ساتھ قوم یونس کا معاملہ اب بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اب کسی رسول کا معاملہ نہیں ہے. اب اگر توبہ اجتماعی توبہ ہو جائے تو اب بھی وہ عذاب الہی کو ٹالا جا سکتا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, تو ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے, افسوس ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے. یہ مملکت خداداد پاکستان, اللہ کی دی ہوئی مملکت, انگریز اور ہندو کے علی رغم دو خطوں کے اوپر آزاد ملک عطا فرمایا, جبکہ ہم خود اس کے لیے تیار تھے کہ ایک ہندوستان کے اندر صرف زوم کی شکل میں ہمیں کچھ تھوڑی سی آٹونومی مل جائے. قائد اعظم نے تسلیم کیا, مسلم لیگ نے تسلیم کیا کیبنٹ مشن پلان کو. کیا تھا وہ تین زون, تینوں زونز کو ایک آٹونومی, مرکزی حکومت ایک, اور ظاہر بات ہے اس مرکزی حکومت پر ہندوؤں کا غلبہ رہنا تھا. لیکن اللہ نے کہا نہیں, کیوں ہمت اپنی کم کرتے ہو, میں تمہیں آزاد پاکستان دیتا ہوں دو خطوں پر مشتمل. علامہ اقبال 1930 میں صرف ایک پاکستان کا خواب دیکھ چکے تھے, دیکھ سکے تھے, وہ صرف مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان خود ان کے حاشیہ خیال میں نہیں آیا تھا. 1930 میں یہ حال ہے ہمارے سب سے بڑے مفکر اور مصور کا, اور اس کے بعد 1946 میں کیبنٹ مشن پلان قائد اعظم قبول کر رہے تھے. لیکن اللہ نے دیا لو, فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, اب ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو. 45 برس میں ہم نے اپنے ڈول بھر لیے, بات آگے سے آگے گئی ہے, پیچھے نہیں ہوئی. جنگ خاموش تھی, اب دھڑلے سے اعلانیہ ہے, کھلم کھلا اعلان جنگ اللہ کے خلاف. لہذا حالات اس اعتبار سے تو اپنی آخری حد کو پہنچ چکے. البتہ فلا یستعجلون, اب جلدی نہ مچاؤ, جو مہلت مل رہی ہے, جو لمحہ آ رہا ہے غنیمت سمجھو. اس غنیمت کے لمحے میں کیا کیا جا سکتا ہے میں بعد میں عرض کروں گا. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون, اگر وہ نہ کیا گیا تو پھر جس دن کی خبر دی جا رہی ہے اس دن کے اعتبار سے ہلاکت, بربادی, تباہی, افسوس, اس کے سوا پھر کچھ نہ رہے گا. وہ کیا کیا جا سکتا ہے, میں نے جو عرض کیا ہے, سب سے پہلا جو نتیجہ میں برآمد کر رہا ہوں کہ ہمیں اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے کہ مغربی جمہوریت, بالخصوص پارلیمانی جمہوریت, ہمارے دکھوں کا علاج ثابت نہیں, یہ ہمارے درد کا مداوا نہیں. لیکن اب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, مارشل لا, وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. قطعاً کوئی ترمیم نہیں ہے میرے اپنے اس موقف کے اندر. مارشل لا اس ملک کے لیے سوسائیڈل, تباہ کن ہے. یہ میں نے 18 اگست 1980 کو الفاظ کہے تھے, پہلی ملاقات تھی ضیاء الحق صاحب سے. اس سے پہلے اگر ہوئی ہوں گی تو وہ یک طرفہ ملاقاتیں تھیں میرے درس میں مسجد خضرہ میں, بعض مواقع پر وہ آئے, بعد میں معلوم ہوا, مجھے کیا معلوم کون آیا کون گیا. لیکن پہلی ملاقات بالمشافہ ہوئی 18 اگست 1980 کو, اور میں نے یہ کہا کہ خدا کے لیے آپ الیکشن کرائیے, اس لیے کہ یہ ماشاء اللہ کی طوالت, یہ سوسائیڈل ہے اس ملک کے لیے, یہ لفظ تھا میرا. اور 1982 میں تو پھر میں نے وہ خط لکھ دیا تھا دسمبر میں, وہ جو چھپا بھی ہے اخبارات میں پھر نصاب میں. تو میں ماشاء اللہ کا قطعاً کسی درجے میں حامی نہیں. ماشاء اللہ اس ملک کے لیے یقیناً نہایت, یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک, وہ زہر جو ہے سم میں قاتل, وہ ماشاء اللہ ہے. تو تیسری شکل کیا ہے, میرے نزدیک ہمیں واحد راستہ
جس کو میں اس سے پہلے صرف اسلامی انقلاب کے نام سے بیان کرتا رہا ہوں، اب اس میں میں جمہوریت کی جگہ پر احیاء خلافت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، احیاء خلافت جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے، جو ہماری تاریخ کا بہترین دور کا عنوان ہے، خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ، جو ہمارے پورے فلسفہ جو ہے نظام حکومت کے فلسفے کے لیے در حقیقت سب سے گہری اور سب سے گمبھیر سب سے جامع اصطلاح ہے، تاکہ حاکمیت کے تصور کی نفی ہو جائے مطلب ہے. جمہوریت کا لفظ جب بھی ہم لائیں گے تو حاکمیت کسی نہ کسی درجے میں آ جائے گی، محدود حاکمیت، تھوڑی حاکمیت، ایک دائرے کے اندر حاکمیت. اس حاکمیت کے لفظ کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تین طلاق دے کر اپنی فہرست سے، اپنی زبان سے خارج کر دیا جائے. علامہ اقبال کے وہ الفاظ جو مغربی جمہوریت کے بارے میں ہے کہ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے کہ لمبری؟ اس مغربی جمہوریت نے ہمیں کچھ نہیں دیا، کوئی خیر اس سے ہمیں نہیں ملا ہے. ہم نے اس کو چونکہ ابھی تک اس وجہ سے کہ تمام مذہبی جماعتیں بھی اور تمام سیاسی جماعتیں بھی پارلیمانی سسٹم کو جو ہے وہ قبول کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے، اور حرام میں نے اسے اب بھی نہیں کہہ رہا، حرام پہلے بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ جو صحیح لفظ ہے وہ ہے احیاء خلافت. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اسی فرار الی اللہ کی منادی، اس فکر کو عام کرنا کہ دونوں لوگوں دونوں زمانہ چال قیامت کی چل گیا، حالات کو لوگ دیکھ کر مایوس ہو رہے ہیں، لیکن یہ مایوسی کوئی تخریبی رخ اختیار کر سکتی ہے. کل ہی ایک صاحب آئے دوڑے ہوئے، کہیں جا رہے تھے پشاور سے ملتان، اور وہ کہتے تھے کہ میں جایا کرتا تھا عام طور پر، وہ کندیاں کے راستے سے چھوٹا راستہ بنتا ہے، لیکن صرف تم سے ملنا، ملاقات کے لیے میں لاہور آیا. ان کا حالات بہت خوفناک ہے، خدا کے لیے کچھ سوچیے، کچھ دانشوروں کو جمع کیجئے. گول میز ہوتی ہے، سیاستدان آ جاتے ہیں، وہی پٹے ہوئے مہرے اور وہی ان کی سوچ اور وہی ان کی فکر، وہ اپنے اس ہال سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. اگر کوئی مذہبی اجتماع ہوتا ہے، وہ علماء جو مذہبی اور سیاسی جو گڑمٹ کیے ہوئے ہیں اپنے پورے پروگرام کو، طرز عمل کو، وہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ان سب سے ہٹ کر کوئی علیحدہ پلیٹ فارم بنائیے، بلائیے کوئی دانشور. میں نے کہا کہ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ کیجئے، آپ بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں، لیکن یہ کہ میں صرف اس لیے بتاؤں. کہتے ہیں خوفناک خانہ جنگی کے دہانے پر ہمارا ملک پہنچ چکا ہے. یہ صورتحال ایک عام آدمی، وہ کوئی بہت بڑے دانشور بھی نہیں، تو ایک پروفیشنل ہے، ٹیکنیکل آدمی ہے، وہ عقل ہے. یہاں ہمارا یہاں مرکزی مجلس شورا جو ہے، ہماری مرکزی اسرا، اس کا اجتماع ہو رہا تھا، میں نے وہاں پر بھی انہیں بلا لیا کہ اپنی بات بتا دی. لیکن یہ کہ واقعتاً اگر کوئی سوچ سامنے نہیں آتی، کوئی مثبت سوچ نہیں آتی، اگر یہ توبہ کی منادی، اور توبہ نہیں اور فرار اللہ کی منادی اگر نہیں ہوتی، تو جدھر حالات کا رخ جا رہا ہے وہ تو سوائے بہت بڑی اور خوفناک تباہی کے کوئی اور شکل جو ہے نظر نہیں آ رہی. دوسری بات، نہیں عن المنکر باللسان، سے آگے بڑھ کر بالید، ہاتھ سے بدی کو روکنے کی جد و جہد، لیکن اس کی شرائط وہی ہیں جو پہلے بیان کر چکے. منظم کام، پرامن کام، آگے بڑھ کر ڈیمونسٹریٹ کیا جائے لیکن توڑ پھوڑ نہ ہو. یہ چیز جو ہے، جب تک کہ ایک ایسی جماعت وجود میں نہ آئے، منظم ڈسپلن جماعت، خود اپنے اوپر اسلام کو قائم کیے ہوئے، خود توبہ کیے ہوئے. اگر خود توبہ نہیں کی تو توبہ کی منادی کیا کرے گا سوائے دھوکے کے اور فریب کے، اور اس کا نتیجہ اور کیا نکلے گا؟ اور دھوکے اور فریب سے تو کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتی. مذہب کی بنیاد پر، دین کی، جمہوریت کے لیے نہیں، دین کے لیے، اور اس کے لیے اسلامی انقلاب، اور اس کا عنوان خلافت کا احیاء. ہمیں خلافت چاہیے، حاکمیت نہیں چاہیے. ہمیں اللہ نے خلافت دی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ہمیں حاکمیت نہیں دی ہے، حاکمیت اپنے پاس رکھی ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے اس حکم اور حاکمیت میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو بلا شرکت غیر حاکم واحد حاکم مطلق ہے. یہ کام جو پہلے بھی بیان کیے، میں تو عمل کر رہا ہوں اسی آیت پر، فذکر فما انت بملوم، فتول عنہم فما انت بملوم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. بات وہی کہتا رہوں گا، جھنجھوڑتا رہوں گا، جگانے کی کوشش کرتا رہوں گا، میرے اختیار میں نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا بھی اختیار مجھے حاصل نہیں. وہ تو جو حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار، کہنے کو میرے ساتھ یہ 600,000 یہودی موجود ہیں اس وقت، لا املک الا نفسی واخی، لیکن مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کسی پر سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کی جان.
مجھے کوئی اختیار آ سکتا. اسی طریقے سے حضور سے کہہ دیا گیا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دے, تو اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے, لیکن ایک کام تو میرے اختیار میں اللہ نے دیا ہے, جھنجھوڑتا رہوں, کہتا رہوں, آپ کو جگانے کی کوشش کرتا رہوں, جو وسائل و ذرائع ہیں ان کے حوالے سے قوم کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں. ہم نے تو بہت اپنے وسائل سے آگے بڑھ کر وہ اشتہارات بھی دیے, چرچا بھی ہوا ہے, لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے, اپنے اسی سفر حج کے دوران بہت سے لوگوں نے ذکر کیا, ان چیزوں کا نتیجہ نکلتا ہے, لیکن ہمارے وسائل تو محدود ہیں, ہم اس طرح کی چندے بازی نہیں کرتے جس طرح کی چندے بازی جماعتیں کیا کرتی ہیں. اس اعتبار سے یہ تو چندہ بھی اگر ہوا ہے تو ان دو اشتہاروں کے لیے, وہ بھی ایک مسجد کے نمازیوں کے لیے اپنے اس ریزولوشن کے لیے, اور اس مسجد کے نمازیوں کے اپنے ریزولوشن کے لیے, باقی ہم نے تو آج تک کسی سے چندہ نہیں مانگا. لیکن آپ لوگ اٹھے اپنے طور پر کریں, آپ کو روکنے والا کون ہے؟ ایک ایک بچی کی شادی کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے کیا قوم کو جگانے کے لیے اس قسم کی چیزیں شائع کرنے کے لیے پیسے خرچ نہیں کر سکتے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی آئے گی تو کیا صرف مجھ پر آئے گی؟ کیا صرف کسی خاص طبقے پر آئے گی؟ واتقوا یوما واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, ڈرو اس عذاب سے اللہ کے جو آئے گا تو صرف ان ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا, بلکہ یہ کہ گھن جیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا. تو اگر بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر یہ کچھ خرچ کر لیتے ہو تو کیوں نہیں خرچ کرتے؟ آئیے مضمون ہم دیں گے, چھپائیے آپ, ہم دیں گے آپ کو مضمون, کوئی قوم کو جگاؤ, جگوڑو, حوصلے لانے کی کوشش کرو. آخر یہ بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں, نہ معلوم یہ قوم کے پیسے سے چھپتے ہیں. تہنیت اور مبارکباد چوتھائی صفحے کا, آدھے صفحے کا اشتہار چھپ رہا ہے اخبار کے اندر, یہ قوم کے ریونیوز ہیں, یہ کہیں کمیٹیوں کے خرچے ہیں جن کے اوپر کے یہ سیاست جو ہے اس کی دکانیں چمکائی جا رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہمت کرنی پڑے گی, اپنے پیٹ کاٹنے ہوں گے, اپنی بیلٹ جو ہے ٹائٹ کرنی ہوگی تاکہ کچھ خرچ کریں, جگائیں, ہوش میں لائیں, فرار اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف لوٹنے اور دوڑنے کی منادی یہ اخبارات کے ذریعے ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے, بشرطے کہ اس کا ارادہ پیدا ہو جائے. لیکن اس سے بھی پہلے خود پہلے اپنے غریبان میں جھانک کر اپنی معیشت کو حرام سے پاک کریں, اپنی معاشرت کو شریعت کے خلاف اگر کوئی شے اس سے پاک کریں. ان دو چیزوں کو اگر پاک نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیتا, آپ کی یہ سارا انفاق جو ہے یہ بھی شاید ضائع چلا جائے, اللہ کے ہاں اس کا کوئی نفع آپ کو نہ ملے. لیکن یہ ہے کہ یہ کام بھی کیجئے اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں انفاق کے لیے, ذرائع ابلاغ کے میکسیمم استعمال کے لیے, تاکہ فرار اللہ اور فتوبو اللہ اس کی منادی بڑے سے بڑے پیمانے پر کی جا سکے. یہ ہے جو کام ہم کر سکتے ہیں, باقی اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے کوئی خیر چاہتا ہے, خیر کا ارادہ ہے, تو خیر آ جائے گا, اور اگر اس کی حکمت میں کوئی عذاب ہمارے لیے طے ہو چکا ہے تو ظاہر بات ہے کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گا. البتہ ہم اپنے اس طرز عمل سے کم اللہ کے ہاں اپنے آپ کو معذور قرار دلوا سکیں گے, معذرت الى ربکم ولعلہم یتقون, اللہ کی جناب میں معذرت تو پیش کر ہی دیں, کیا عجب کہ کوئی ڈر ہی جائے, کسی کے دل میں تقویٰ پیدا ہو ہی جائے, کوئی ایک بھی اگر نکل آیا اس دلدل سے تو وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.